وفك به أسرنا وأنجح به فلم سنتنا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات ایک دو دن روزے کے مسائل کے حوالے سے گفتگو مسلسل آپ کے سامنے جاری رہے گی. کل روزہ رکھنے والے اور روزہ چھوڑنے والوں کے حوالے سے مختصر باتیں آپ کے سامنے آئیں. وہ صاحبان ایمان کے جو کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, مختلف قسم کی ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, سفر پہ جانا پڑ گیا اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے, بیماری میں مبتلا ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے, بڑھاپا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں, جن میں سے کچھ کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ابھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں ماہ رمضان کے بعد پھر اس روزے کی قضا کر لی جائے. جیسے مسافر کے بارے میں یہی حکم ہے, مسافر کو کسی طرح کا کوئی فدیہ نہیں دینا ہے. یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر مسافر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اسے کسی قسم کا فدیہ دینا ہے, نہیں, مسافر کو کسی قسم کا کوئی فدیہ نہیں دینا, وہ تو جتنے روزے چھوڑے گا اتنے روزے کی بعد میں اسے قضا کرنی ہے, بس بات ختم ہو جائے گی. ہاں اگر اگلے رمضان تک, بعد میں آنے والے رمضان تک اگر وہ ان روزوں کی قضا نہ کرے تو پھر قضا بھی کرنی ہوگی اسے اور فدیہ بھی دینا ہوگا. بڑھاپے کی منزل میں جو آنے گے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتے, ان کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ انہیں فدیہ دینا ہے, انہیں روزے کی قضا نہیں کرنی. روزے کی قضا کا کوئی سوال نہیں ہوتا, اس لیے کہ بڑھاپا ان کا مزید اور آگے بڑھتا چلا جائے گا, لہذا روزے کی قضا نہیں کرنی, ان کو فقط فدیہ دینا ہے. ان کو جو فدیہ دینا ہے, یہ افراد اگر ابھی فدیہ ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. ابھی فدیہ ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں کا مطلب کیا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھ رہے اور اس کی وجہ سے مسلسل روزے چھوٹ رہے ہیں تو جیسے جیسے روزے گزرتے جائیں یہ فدیہ ادا کرتے جائیں. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اگر فرض کیجیے کہ ماہ رمضان کے شروع ہی میں بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے والے افراد نے فدیہ دے دیا تو فدیہ غلط تو نہیں ہے، ان کا فدیہ صحیح ہے، مگر ایک چانس سے پروردگار عالم نے ماہ رمضان ہی میں زندگی کو مختصر کر دیا اور پتہ چلا کہ 10 رمضان کے بعد، 12 رمضان کے بعد، 20 رمضان کے بعد اس دنیا سے اڑ گئے، تو فدیہ دے دیا تھا پورے رمضان کا. اب اگر اس دنیا سے 12 رمضان کو اڑ گئے تھے تو کیا 13ویں رمضان کا روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے؟ نہیں رکھیں گے. جب روزہ بھی نہیں رکھیں گے تو فدیہ بھی دینے کی ان کو ضرورت نہیں. لہذا اگر یہ چاہیں تو رمضان کے بعد پورے 30 دن کا فدیہ دے دیں، اور اگر وہ روزانہ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو جیسے جیسے روزہ مکمل ہوتا جائے ایسے فدیہ دیتے چلے جائیں کہ بھئی یہ روزہ نہیں رکھا اس کا فدیہ، پھر دوسرا روزہ نہیں رکھا اس کا فدیہ. تو بزرگ افراد کے لیے روزہ فدیہ دینے کا یہی طریقہ کار ہوگا. جو خواتین حمل کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی، ان پر 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک انہیں فدیہ بھی دینا ہے اور دوسرا ان کو روزے کی قضا بھی کرنی ہے، یہ دونوں ذمہ داری ادا کرنی. ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اگر جیسے جیسے روزہ گزرتا جائے اور یہ فدیہ دیتے جائیں تو کوئی حرج نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. یا رمضان کے بعد 30 فدیے ایک ساتھ دے دیں کہ بھئی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکے تھے حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو 30 روزوں کا فدیہ ایک ساتھ دے دیں. یہ دونوں پاسبلٹیز ان کے یہاں موجود ہیں، مگر ان کو روزے کی قضا کرنا پڑے گی، اور وہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے ان کو روزے کی قضا کرنی ہے. اب اگر آئندہ رمضان سے پہلے پہلے روزے کی قضا نہیں کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، کہ دودھ پلانے کا پروسیجر ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے روزہ اب بھی نہیں رکھا جا رہا ہے، یا حمل کی تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس قابل نہیں ہوئے کہ پورا رمضان روزہ رکھ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر اگلے رمضان تک انہوں نے روزے نہیں رکھے تو یہ قضا تو باقی رہے گی ان پر. جو فدیہ اگر انہوں نے ادا کر دیا سو ادا کر دیا، اگر ادا نہیں کیا تو وہ فدیہ بھی باقی ہے. ایک مزید فدیہ کا اضافہ ہو جائے گا دوسرا رمضان شروع ہونے کی وجہ سے. چنانچہ یہ حاملہ خواتین کہ جن کو ایک فدیہ ایسے ہی دینا ہوتا ہے، اگر آئندہ رمضان تک، مثلا 2009 کے رمضان تک، 2009 کے رمضان میں کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے، اور 2010 کا رمضان شروع ہو گیا، اب تک وہ روزے نہیں رکھے، تو روزے کی قضا تو باقی ہے، اب ایک نہیں انہیں 2 فدیے دینے پڑیں گے. یہ فرق ہے اس میں. اور تیسری بات یہ کہ وہ افراد کے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، بیماری ایسی ہے کہ جو سارا سال چلنے والی بیماری ہے، 2 طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایک بیماری ایسی ہے کہ 4 دن 6 دن بیمار رہا پھر ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا. اگر ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا تو پھر اس کو روزہ ہی رکھنا ہے، قضا ہی کرنی ہے، پھر کوئی فدیہ نہیں، اس کو کسی طرح کا فدیہ نہیں دینا. ہاں بیماری اگر ایسی ہے کہ جو کنٹینیوس چل رہی ہے تو ایسی صورت میں نہ رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے نہ بعد میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں بالکل. لہذا اگر بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکے گا تو ایسی صورت میں اس رمضان میں یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اسے اس رمضان کا فدیہ اس رمضان میں نہیں نکالنا ہے، اس رمضان کا فدیہ اگلے رمضان میں نکالنا ہے. لہذا جن افراد نے 2009 کے رمضان مہینے میں روزے نہیں رکھے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے، اور پھر سارا سال روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوئے، اب یہ 2010 کا رمضان شروع ہوا ہے، اس 2010 کے رمضان میں وہ فدیہ نکالیں مگر 2009 کا، 2010 کا نہیں، 2009 کے روزوں کا فدیہ اب نکالیں وہ، اب ان کا فدیہ نکالنا بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہوگا. اب فدیہ کے حوالے سے ذرا سا مشاہدین کے درمیان اختلاف ہے. فدیہ کے بارے میں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ 3 پاؤ خوراک والی کوئی چیز دینی ہے، آپ آٹا دے دیں، آپ چاول دے دیں، آپ دالیں دے دیں، آپ گندم دے دیں، خوراک جسے کہا جاتا ہے کہ خوراک والی کوئی بھی چیز 3 پاؤ دینی ہے. جو بھی چیز دیں گے وہ 3 پاؤ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. جو میں اکثر سمجھاتا بھی رہتا ہوں
کہ آٹا مثلا 3 پاؤ اگر دیں گے تو 20 روپے کا آئے گا، مثلا ایک مثال بنا رہا ہوں، لیکن اگر چاول 3 پاؤ دیں گے تو 60 روپے کے آئیں گے. آپ کہیں گے بھائی سارا سال آٹا تو کھاتا رہتا ہے بےچارا، رمضان کے مہینے میں چاول بھی کھائے. تو آپ نے کہا کہ وہ 20 روپے کا آٹا دینا تھا نا اس کو، تو 20 روپے کا آٹا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کے 3 گنا کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 60 روپے ہو جائیں گے. یہ 60 روپے کے ہم اس کو چاول دلا دیتے ہیں 3 فدیے کے عوض. اگر ہم آٹا دیتے تو 20 روپے کا ایک، دوسرے 20 روپے کا ایک، تیسرے 20 روپے کا ایک، یہ 3 فدیے ہو جاتے. ہم 60 روپے کے ان کو چاول دلا دیتے ہیں، یہ 3 فدیوں کے برابر ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر چاول دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، مگر پھر 3 پاؤ چاول 3 پاؤ آٹے کی جگہ پر یہ 1 فدیے کا عمل کہلائے گا، 1 فدیہ کہلائے گا. چنانچہ چاول دیں، آٹا دیں، گندم دیں، دالیں دیں، جو دینا چاہیں وہ 3 پاؤ دینا پڑے گی. اور یہ خوراک ہی دینا ہے، اس کے پیسے نہیں دے سکتے. کبھی کبھار یہ ذہن میں آتا ہے کہ پیسے اس کو زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں. بھائی اس کو نہ آٹے کی ضرورت ہے، نہ اس کو چاول کی ضرورت ہے، اس کو تو بیچارے کو بجلی کا بل بھرنے کی ضرورت ہے. بجلی آتی نہیں ہے پھر بھی بل مسلسل چلا آ رہا ہے، وہ اس کو اگر وہ بھی نہیں دے گا تو جو آ رہی ہے وہ بھی چلی جائے گی. لہذا ہم اس کو پیسے دے دیں، نہیں پیسے کسی صورت میں نہیں دے سکتے، خوراک دینا پڑے گی. اچھا اب یہاں اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے قریب ترین رشتے داروں کو بھی یہ فدیہ دیا جا سکتا ہے. ہماری سگی بہن ہے، ہمارا سگا بھائی ہے، مگر ہم سے یعنی ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہم سے الگ رہ رہے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، تو ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی یہ دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں دے سکتے. بھانجے بھتیجوں کو بھی دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں دے سکتے. اسی طرح سے بھانجے بھتیجے اپنے چچا ماموں کو بھی دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں دے سکتے. مگر جن کو دیا جائے گا ان کے لیے آیت اللہ سیستانی کے یہاں کچھ شرائط ہیں. اگر دینے والا آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کر رہا ہے تو اسے ان شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا. شرائط کا خیال رکھے بغیر اگر دے دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ کچھ بھی نہیں دیا، کچھ نہیں ہوا. وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط وہی ہیں جو فطرے میں پیش نظر رکھی جاتی ہیں. فدیے والی شرائط، فطرے والی شرائط ایک ہیں آیت اللہ سیستانی کے، جس کو دیا جائے وہ بے نمازی نہ ہو، علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو، شرابی نہ ہو. ان 3 باتوں کا خیال رکھا جائے گا جس کو دیا جائے گا. لیکن احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا ہے آیت اللہ سیستانی نے. احتیاط واجب یہ کہ جس کو فدیہ دیا جائے، اور یہ فقط فدیہ کا مسئلہ نہیں، جس کو کفارہ دیا جائے، کفارہ کا مطلب جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، اب 60 افراد کو یہ چیزیں دینا پڑیں گی، تو جن 60 افراد کو یہ چیزیں دی جائیں ان میں شرائط دیکھنا پڑیں گے کہ بے نمازی نہ ہو، علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو، اور شرابی نہ ہو. یہ 3 شرطیں اور پیش نظر رکھنا پڑیں گی، اس کے بعد ان کو دیا جا سکتا ہے. فدیے میں اگر ہم نے 30 روزے نہیں رکھے تو 30 روزے کے 30 فدیے بن گئے. یہ 30 کے 30 فدیے ایک ہی آدمی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ایک آدمی ہماری نگاہ میں ایسا ہے کہ جس میں پوری شرائط اتر رہی ہیں، اسی ایک آدمی کو پورے 30 کے 30 فدیے ادا کر دیجیے، کوئی حرج نہیں. مگر کفارے میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کفارے میں تو 60 الگ الگ افراد ڈھونڈنا پڑیں گے، الگ الگ افراد، اور ان تمام میں بھی شرائط پوری ہونی چاہیے، بے نمازی نہ ہو، علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو. اچھا اس میں سید و غیر سید کی کوئی قید نہیں ہے، سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، دونوں کو دیا جا سکتا ہے. اچھا یہ مشکل شرط ہے، خصوصیت سے اگر کفارہ دینا پڑ جائے، ایک آدمی تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو بے نمازی نہ ہو، ایک آدمی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو، ایک آدمی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہ اصل شکایت یہ لے کے آتے ہیں، تو اگر 60 ایسے ڈھونڈنے پڑ جائیں پھر تو چراغ لے کے شہر میں ڈھونڈنا پڑے گا. یہ بتائیے کہ یہ شرائط پوری اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے گزارش کی کہ آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں فل عالم کی طرف جانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. فل عالم آیت اللہ وحید خراسانی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ والی شرط نہیں ہے، جس کو دیا جائے وہ بے نمازی ہونا چاہیے، ایسی کوئی ضروری شرط نہیں. اگر ہو تو بہت اچھا ہے، نماز پڑھنے والا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن بے نمازی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اس طرح سے اگر علل اعلان گناہ کرنے والا ہے تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے. یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا نظریہ ہے. تو بہت سارے افراد کے جو آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرتے ہوئے اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کس کو فدیہ دیں، کہاں سے لائیں ایسے افراد، تو وہ رجوع کر سکتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف، اور ان کے لیے اس طرح سے فدیہ دینا بالکل آسان ہو جائے گا. اور ایک مسئلہ جو بہت پہلے میں بیان کرتا ہی رہا ہوں کہ آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے، اصل تو اس وقت تو یہ مسائل زیادہ تر آیت اللہ خوئی والوں کو پیش آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ اب وہ اس منزل پر پہنچے ہوں گے کہ ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بالکل روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. ابھی آغاز سیستانی والوں کو تو جوان ہونا چاہیے، وہ تو مسلسل روزے رکھیں گے، اس لیے ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ تو آیت اللہ خوئی والوں کا ہے. تو آیت اللہ خوئی والوں کے لیے کیا شرط ہے؟ بات یہی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک فدیہ نکالو، جان بوجھ کے اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو کفارہ دو، یعنی 60 مسکین کو اسی طرح سے تین تین پاؤ آٹا یا خوراک والی کوئی چیز دو. آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی بالکل آیت اللہ وحید خراسانی کا مسئلہ ہے، چنانچہ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جس کو دیا جائے وہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، جس کو دیا جائے وہ علل اعلان گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. چنانچہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی رجوع کرنے کے بعد، اور اگر خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، اس لیے کہ ان کا تو فتویٰ اسی طرح کا ہے. ہاں، جو مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ فرض کیجیے کہ ہم نے بالکل اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو یہ چیز دی، چاول یا آٹا دیا. اب عام طور پر ماہ رمضان میں افطار کرانے کا فیشن بہت ہوتا ہے، میں اسے فیشن ہی کہوں گا، حقیقتاً جو رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات تو پھر اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو تڑپنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی کو افطار کرائے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے خود روزہ رکھ کے کسی کو افطار کرایا، اس روزے دار کا ثواب بھی اسے مل جائے گا، اپنے روزے کا ثواب بھی اسے ملا ہوا ہے، اس روزے دار کا ثواب بھی اسے مل جائے گا. زمانہ ایسا تھا کہ جو قسم پرسی کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول نے ایک چبوترا بنا رکھا تھا، اس چبوترے پر مسلمان رہتے تھے. آپ سے جو افراد حج و زیارت، حج و عمرہ کر کے آئے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، اس چبوترے کا نام تھا جہاں پر یہ اصحاب رہا کرتے تھے، یعنی ان کا کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جائے رہائش نہیں تھی ان کی، وہی چبوترا ان کا سارا گھر تھا. اس چبوترے کا نام رکھ دیا تھا اصحاب صفا. بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے، تو وہ پتوں سے اپنے جسم ڈھانپ ڈھانپ کے اپنے جسم کو چھپاتے تھے، سارا دن پورے شہر میں مزدوری کرتے پھرتے، کوئی کام کاج کرتے پھرتے، رات کو آ کے اس چبوترے پہ سو جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں اگر ہم کسی مسافر خانے میں جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، زیارت پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، زیارت پڑھنے کے لیے بھی جو جاتے ہیں تو وہ اپنے اعتبار سے اپنے کلاس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، ہر کلاس کی الگ الگ زیارت ہوتی نا، ایک 1500 کلاس کی، $1500 کلاس کی زیارت ہے، ایک $3000 کلاس کی زیارت ہے، اور ایک بیچارے وہ بائی روڈ والوں کی زیارت ہے، الگ الگ کلاس کی زیارتیں الگ الگ. تو جو اپنے کلاس کی زیارت میں جا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے $1500 دیے ہیں، انہوں نے $3000 دیے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ $3000 میں کیا وہ امام کی زیادہ قربت حاصل کر لیں گے؟ وہ 24 گھنٹے زری سے چپکے رہیں گے، ان کو زری میں آسانی سے رہنے کا موقع ملے گا. یہ $3000 کس کے لیے یار؟ بھائی $3000 اسی لیے کہ فرسٹ کلاس قسم کا بستر ملے، شاندار قسم کا ایئر کنڈیشن ملے، 24 آورس لائٹ ملے، بجلی ملے، سارا اسی لیے نا، اس کے علاوہ تو نہیں. ایسی زیارت یا عمرہ کرنے کے لیے جو جا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی اگر ذرا سے بستر میں کمی آ گئی یا اے سی میں کمی آ گئی تو ان کے ناخن کیسے چڑھ جاتے ہیں، ارے کیا کمرہ ہے، اندر داخل ہونے کو جی کر نہیں. ان کے جملے سنیے ایک کے بعد ایک، ان کے جملے سنیے کس طرح کے جملے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئٹزرلینڈ سمجھ کر کربلا آئے تھے، وہ سوئٹزرلینڈ سمجھ کر نجب گئے تھے اور اسے اعتبار سے وہ زیارت کر رہے ہیں، تو ان کی زبان سے اس طرح کے جملے نکل رہے ہوتے ہیں مسلسل. جو برگر فیملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اس انداز سے جو زیارت کرنے والے افراد ہیں، اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اپنی تکلیف کا سارا احسان مولا پر ڈال لیتے ہیں، ارے مولا آپ کے خاطر ایسا کمرہ بھی قبول ہے، ارے مولا آپ کے خاطر ایسا اے سی بھی قبول ہے. اے سی تو ملا ہے مگر وہ ایسا اے سی کے دنیا میں آپ کی خاطر مولا یہ بھی قبول ہے. اس اصحاب صفا والوں کو دیکھیے جن کا کوئی گھر ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اے سی نہیں ہے، اے سی تو چھوڑ دیا، کوئی پنکھا بھی نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، مگر عبادت کی اس منزل پر یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں مسجد کی آزان کی آواز بلند ہوئی اس سے پہلے پہلے یہ مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے، ٹھیک رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، پانچ وقت رسول کے پیچھے کھڑے ہونے والے اصحاب صفا. اس انداز سے یہ عبادت کرنے والے افراد تھے. اب یہ اس انداز سے جو عبادت کرنے والے افراد ہیں، رسول نے ایسے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا، کہا کہ جو شخص کسی مسلمان کو افطار کرائے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اس روزے کا ثواب حاصل کر لیا، افطار کرانے والے کے روزے کا ثواب حاصل کر لیا. وہ بیچارے ایسی کیفیت میں خود اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے تھے تو دوسروں کو کہاں سے افطار کراتے. ایک مسلمان کھڑا ہو گیا کہا اللہ کے رسول، اور اگر اتنے پیسے نہ ہوں، اگر کوئی کسی کو افطار نہ کرا سکے تو کیا کرے؟ تو اب اللہ کے رسول کا جواب تھا کہ اگر تم آدھی پیشی کا، آدھی کھجور کی پیشی کا کسی کو افطار کرا دو تو تمہارے لیے بالکل یہی ثواب ملے گا جو پورے افطار کرانے والے کو دیا جاتا ہے. اگر تم ایک گھونٹ شربت کا کسی مسلمان کو پلا دو تو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے پورا افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا. تو وہ جملہ میں جو میں نے کہا کہ افطار کرانے کا پیشن ہے، اس سے اندازہ کیا تھا کہ حقیقتاً ثواب حاصل کرنا ہوتا تو ہم بھی کچھ ایسے افراد کو ضرور شریک کرتے اپنی افطار کی دعوت میں، کہ جو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہماری افطار میں. اچھا اب فرض کیجیے کہ ہم نے کسی کو آٹا دیا اور اس نے پھر ہماری افطار کی دعوت کر لی، آج ہی ہم نے ان کے گھر آٹا پہنچایا تھا، آج ہی انہوں نے دعوت کر لی. اب انہوں نے دعوت کر لی تو اب ہمیں تو پتا ہے، پتا کیا ہے؟ اگر پتا نہ بھی ہو تو گھر کی عورتیں کھوج لگا کے آ جاتی ہیں. امریکن سی آئی ڈی کیا کام کرے گی اس سے زیادہ زبردست ہماری عورتیں کام کرتی. بھائی انہوں نے تو وہی آٹا ہمیں کھلا دیا جو ہم نے دیا تھا، ہمیں کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ یہ آٹا ہم یعنی یہ روٹی ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی یہ جب سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو توہین آمیز لہجہ بن جاتا ہے، یعنی اگر پھنسی کان میں بھی آ کے اس طرح سے کوئی پوچھے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ کہ لوگ کسی جگہ پر چھوڑتے نہیں، وہ چاہے مجلس ہو یا درس ہو یا شادی کی تقریب ہو، ہر مقام پر لوگ کسی نہ کسی طرح سے. اچھا عام مسائل بتانے میں کوئی حرج نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بتانے کی وجہ سے توہین ہو رہی ہو. اگر ہم نے آٹا دیا ہے اور وہی اسی آٹے کی روٹی وہ ہمیں کھلا رہے ہیں تو ہمارے لیے کھانا بالکل جائز ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے فدیے کی روٹی انہوں نے ہمیں کھلا دی، ابھی ہمارا فدیہ نہیں تھا، جب ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا وہ ان کی چیز بن گئی. جب یہ ان کی چیز بن گئی تو وہ ہمیں بھی کھلا سکتے ہیں، جسے چاہیں دوسروں کو انہیں بھی کھلا سکتے ہیں. بلکہ اگر وہ یہ چاہیں کہ اس آٹے کو بیچ دیں، کچھ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کسی فقیر کو یا کسی غریب کو آٹا دیا اور انہوں نے فوراً لے جا کے اپنے راشن والے سے دوستی تھی، اس راشن والے کو اس نے پھر بیچ دیا، تو کیا اس کو دوبارہ فدیہ دینا چاہیے؟ جی ضرور دینا چاہیے، دس مرتبہ دینا چاہیے، اس لیے کہ غریب ہونے کی شرائط پر اگر وہ پورا اتر رہا ہے تو اگر ہم نے اس کو آٹا دے دیا ہے اب وہ اس کی ملکیت بن گئی، چاہے وہ خود کھائے، وہ دوسروں کو کھلائے، یا وہ یہ آٹا اٹھا کے پھر دوبارہ دکاندار کو بیچ دے اور بیچ کے اسے پیسے لے لے، یہ اس کی ملکیت ہے، لہٰذا ایسا کر سکتا ہے. یاد رکھیے اسی قسم کے واقعات میں نے سہن سادات کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے، وہ بالکل الگ ہے. وہاں پر اگر کوئی ایسا کرے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ سہن سادات کی شرائط پہ وہ پورا اترے کہ نہیں اترے. میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں بتا رہا، بنا تو پوری آدھے گھنٹے کی تفصیل ہے اس کی کہ کیا ہوتا ہے جب جہیز کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، جہیز کے لیے سامان دلوایا جاتا ہے، تو پھر اس سامان کا کیا کیا جاتا ہے، وہ پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے. وہ سہم سادات کی شرائط تو پورے اترے کہ نہیں اترے وہ ایک بالکل الگ بات ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ ان کو سہم سادات دوبارہ نہ دیا جائے، نہیں دیا جائے گا. مگر یہ فدیہ جن کو ہم دے رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتا بھی چل جائے کہ انہوں نے آٹا بیچ دیا، تب بھی ہم اس کو دوبارہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ غریب ہونے کی شرط میں پورا اتروائیں. بلکہ اگر وہ ہم سے کہیں، اگر کہیں گے نہیں کبھی، اتنا بھی دیندار ماحول نہیں بنا ہمارا، لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ ہم سے کہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں آٹا دیا ہے، ایسا کیجیے کہ جہاں سے آپ آٹا لے کر آئے آپ اسی کو واپس کر کے آ جائیں، اسے پیسے لے کے آ جائیں، کچھ ہمارے لیے پیسے کا انتظام ہو جائے گا. اگر وہ دوبارہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں, ہم دوبارہ واپس کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اب جو واپس کرنے کے لیے جائیں گے تو کس انداز سے, اپنا آٹا بیچنے نہیں جا رہے ہیں, ہم کسی کے وکیل بن کے یہ آٹا بیچنے جا رہے ہیں. تو بہن کے وکیل بن کے یہ آٹا بیچنے جا رہے ہیں, لہذا آٹا بیچنا بالکل جائز ہو جائے گا. یہ ساری تفصیلات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جب فدیے کا آٹا دیتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے آٹا بیچ دیا تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں یا اس تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا فدیہ ادا ہوا یا نہیں ہوا. بالکل آپ کا فدیہ ادا ہو گیا, آپ کی ذمہ داری بالکل پوری ہو گئی ہے, وہ مالک بن گئے, اب وہ جیسا چاہیں اسے انجام دے سکتے ہیں. ایک سال بعد پڑھیں محمد والے. کل آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت شروع ہوئی تھی جو عام طور پر ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے. صاحبان ایمان, تم پر روزہ فرض کیا گیا. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ فقط سورہ بقرہ ہی میں روزوں کا تذکرہ آیا ہے, باقی قرآن میں کہیں پر روزوں کا تذکرہ نہیں آیا. جو مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے ان کا تذکرہ 5 آیتوں میں آیا ہے. اچھا, ان 5 آیتوں میں روزے کے تذکرے کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ احکام بھی بتا دیے. احکام کا مطلب یہ کہ کن کو روزہ رکھنا ہے, کن کو روزہ چھوڑنا ہے, روزے میں کیا چیز جائز ہے, کیا چیز جائز نہیں ہے, مختصر مختصر باتیں انہی آیتوں میں بیان کر دی گئی. مگر ایک بہت عجیب و غریب بات, کم از کم مجھے تو بہت عجیب لگتی ہے یہ, کہ روزے کی آیت اور روزے کے جو احکام مسلسل بیان ہو رہے ہیں ان کے بیچ میں بالکل ایک اجنبی چیز آ گئی ہے جس کا روزے سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے, مگر آ گئی ہے روزے کی آیت میں. میں نے آپ کے سامنے کل آیت نمبر 183, آیت نمبر 184 اور آیت نمبر 185 کی تلاوت کی تھی اور مختصر مختصر ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ابھی آیت نمبر 186 اور آیت نمبر 187, یہ دو آیتیں باقی ہیں. اچھا, یہ دو آیتیں جو باقی ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے 3 آیتیں پوری روزے کے بارے میں تھی, صاحبان ایمان تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا جیسے پچھلی امت پر فرض کیا گیا تھا, وہ پوری روزے کی بات. پھر اس کے بعد ایامن معدودات, یہ چند دنوں کا روزہ ہے. پھر تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ انہی کی تعداد میں دوسرے مہینوں میں روزہ رکھ لے, یہ پوری تفصیل آ گئی. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ روزے کی جو عبادت تمہارے سامنے بیان کی گئی ہے تو اس کو بہت مشکل نہ سمجھو. روزے کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اپنے اوپر ٹینشن تاری نہ کر لو, ارے کیسی مشکل عبادت آ گئی, کس مصیبت میں پھنس گئے. نہیں, اطمینان کے ساتھ انجوائے کر کے روزہ رکھے. مثال میں نے دی تھی کہ جیسے بچے انجوائے کر کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, زبردست محنت ہے کرکٹ میں مگر اس کے باوجود وہ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, پھر روزہ بھی سنا. آپ انجوائے کر کے روزہ رکھیں, گھر پروردگار نے کیا شاندار موقع دیا ہے ہمیں ثواب کمانے کا, اپنی قربت حاصل کرنے کا, اس سے نزدیک ہو جانے کا, اپنے گناہوں کی بخشش کا, کیا شاندار موقع دیا, اس سے بہتر موقع نہیں آئے. اور کل جو میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ بچے لوگ شوق سے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بڑی محنت کر کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو یہ عام کرکٹ کی بات ہے. فرض کیجئے کہ اگر کسی بچے کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ اگر اس نے اچھا میچ کھیلا تو اس کو لیگ میں چانس دیا جائے گا, تو آپ دیکھیں گے اس کے کوشش کرنے اور محنت کرنے کی طاقت و توانائی کتنی بڑھ جائے گی کہ تمہیں لیگ میں چانس دیا جائے گا, تمہیں اگلی ٹیم میں چانس دیا جائے گا, اس کی توانائی اور بڑھ جائے گی, اور شوق سے کھیلے گا, اور جذبے سے کھیلے گا. آپ یوں سمجھیں کہ روزے کی پچ پہ آپ کھڑے ہیں اور پچ پہ کھڑے ہو کے آپ بیٹنگ کر رہے ہیں, انجوائے کیجیے, بہت شاندار عبادت ہے, زبردست قسم کی عبادت ہے. اور جتنا آپ انجوائے کرتے جائیں گے اتنا روزہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا, جتنا ایک کام کو مشکل بنا دیا جائے وہ پھر بوجھ بن جاتا ہے, اور اسی کام کو اگر انسان انجوائے کر کے کرتا رہے تو بہت آرام سے روزہ پورا ہو جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اتنا انسان روزہ پورا ہو. یہ 3 آیتیں جو میں نے روزے کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ابھی 2 آیتیں باقی ہیں, مگر عجیب بات یہ کہ آخری آیت تو پھر روزے ہی کے بارے میں ہے. آخری آیت کیا ہے, اوہل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کیا گیا کہ کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو. یہ روزے کا حکم ہے. اچھا ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا کہ جو شروع میں روزہ فرض ہوا تھا تو اس پر بھی پابندی تھی. رمضان کے آغاز ہی سے یہ طریقہ کار نہیں تھا, شروع میں اس پر پابندی تھی کہ رات میں بھی اپنی ازواج کے قریب نہیں جا سکتے ہو. بعد میں کچھ واقعات پیش آ گئے اور بڑی دلچسپ داستانیں ہیں, وہ ابھی میرے ٹاپک میں شامل نہیں ہے لہٰذا اسے بیان نہیں کر رہا. تو خلاصہ یہ کہ جو آخری آیت ہے اس میں بھی روزے ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. یہ ساری چیزیں وہ انہی چیزوں کی علامت بتائی جا رہی ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانتون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اور خدا جانتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت دشوار تھا لہذا پروردگار نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی اور اس میں چھوٹ دے دی. پہلے پابندی تھی, اب تمہارے لیے اس کی آزادی دے دی, چھوٹ دے دی. تو رات میں اپنی ازواج کے پاس جانا صحیح ہو گیا, ساری روزے کی باتیں. مگر عجیب بات یہ کہ اس آیت سے پہلے, یعنی میں نے بالکل روزے کی آخری آیت پڑھی, اس آیت سے پہلے کون سی آیت ہے؟ اذا سألك عبادی عنی, جب میرا بندہ تم سے سوال کرتا ہے, فانی قریب, تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب یہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ارے بات تو دعا کی ہو ہی نہیں رہی تھی, بات تو روزے کی ہو رہی تھی, سارے روزے کے احکام بیان کیے جا رہے تھے, ساری روزے کی باتیں اور آخری آیت پھر روزے کی. یعنی جو پانچ آیتوں کا تذکرہ کیا گیا, ان پانچ کی پانچ آیتوں میں مسلسل روزے کی باتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا, یا بیچ میں الگ سے ٹاپک کہاں سے آ گیا؟ جو ٹاپک ہے دعا کا ٹاپک, یہ بیچ میں الگ سے کہاں سے آ گیا؟ یہ خاص دعا کا ٹاپک چل گیا. اچھا اگر پروردگار کو دعا کا ٹاپک ڈالنا ہی تھا تو ایک کام کر کیا جا سکتا تھا کہ بھائی روزے کی آیتیں پہلے مکمل کر لے اس کے بعد دعا کا ٹاپک شروع کر دے, مگر نہیں, یہ دعا کی آیت اس طرح سے رکھی ہے کہ پہلے تین آیتیں روزے کی اور پھر بیچ میں دعا کی آیت اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ روزے کی آیت. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے, کوئی بات بتانا چاہتا ہے, اور وہ بات خاص رمضان مہینے کے حوالے سے. باقی مہینوں کے حوالے سے اس کا تعلق بنے گا مگر اتنا نہیں بنے گا, خاص رمضان کے حوالے سے اس کا تعلق بن رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دعا کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ میں نے روزے کا بیان شروع کرتے کرتے درمیان میں روک دیا اور اس بیان کو روک کر ایک ٹاپک بدل کر میں دوسری بات تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اذا سألنی عبادی عنی فانی قریب, اے حبیب اگر یہ لوگ میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان کو یہ بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں, لہذا ان کو چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں, میں ان کی دعا کو قبول کروں گا. یہ خاص رمضان کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے دعا کا بیان, یہ اسپیشل انڈیکیشن ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو دعا کو بہت ہی زیادہ امپورٹنس دینی ہے. ایک بحث ہے علماء کے درمیان, ایک سلوات پڑھیں گے محمد والا. پروردگار عالم نے دن بنائے ہیں, راتیں بنائی ہیں, یعنی زمانہ بنایا جو چینج ہوتا رہتا ہے زمانہ. پروردگار عالم نے زمین کے مختلف خطے بنائے, کسی کو ایشیا بنا دیا, کسی کو امریکہ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا, زمین کے مختلف خطے بنائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے جو یہ ٹائم بنایا ہے, دن اور رات کے ذریعے سے پورا ٹائم پروردگار نے کریٹ کیا ہے, اس ٹائم میں ایک ٹائم کو دوسرے ٹائم پر کوئی فضیلت ہے؟ مثلا ان 2009 کے سال کو 2010 کے سال پر کوئی فضیلت ہے, یا 2010 کے سال کو 2011 کے سال پر کوئی فضیلت ہے, یا محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے پر کوئی فضیلت ہے, یا پیر کے دن کو منگل کے دن پر کوئی فضیلت ہے؟ ایکچوئل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو ٹائم بنایا ہے 365 ڈیز ایکچوئل بنیاد اس کی جو بنائی تھی, بنیاد یہ ہے کہ کسی دن کو کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی ٹائم کو کسی ٹائم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ایکچوئل یہ تھا بنیاد یہ بنائی تھی. اب اس کے بعد اس بنیاد کے اوپر پروردگار عالم نے کچھ ٹائمز ایسے کریئٹ کر دیے کہ جس میں کوئی خاص واقعہ پیدا ہو گیا تو اس واقعے کی وجہ سے وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بن گیا. کچھ پروردگار کی برگزیدہ ہستیاں ایک خاص ٹائم میں ایک خاص عمل کو انجام دینے لگی تو اس کی خاص امپورٹنس ہو گئی، اس ٹائم کی امپورٹنس بن گئی. عام حالات میں کوئی امپورٹنس نہیں تھی، مگر کوئی واقعہ پیش آیا، خدا کے کسی برگزیدہ نے کوئی خاص عمل انجام دیا، کوئی حادثہ زبردست قسم کا پیش آ گیا، اس کی وجہ سے اس خاص ٹائم کو خاص فضیلت حاصل ہو گئی. چنانچہ خاص خاص موقعوں پر پروردگار عالم نے ان ٹائمز کو باقی ٹائم کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ادا کی. اور جو فضیلت ادا کی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر کوئی شخص پروردگار کا قرب حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، مگر جو قرب حاصل کرنے کی سپیڈ ہوگی وہ سپیڈ اسی دن کے اعتبار سے ہوگی. بس کسی کہ ایک شخص منڈے کے دن پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ خاص عمل کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، وہ دوسرا کوئی کاریہ خیر کرتا ہے، پیر کے دن اگر یہ والا کام کرے گا تو جو خاص سپیڈ ہے پروردگار قرب حاصل کرنے کی اسی سپیڈ سے وہ اس کے آگے بڑھے گا. لیکن اگر یہ ٹائم چینج ہو جائے اور یہی والا عمل وہ کرے تو ایسی صورت میں قرب حاصل ہونے کی سپیڈ بہت تیز ہو سکتی ہے. اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے بیان کروں. ہم مزدور سے کام لیتے ہیں کہ بھائی سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈالو. اب یہ صبح سے سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر ڈالتا ہے، کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا 500 روپے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی 500 روپے دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سامان اٹھا کے یہاں سے یہاں ڈالو. یہ اینٹیں ہیں یہ نیچے سے اوپر چھت پہ پہنچاؤ، بلڈنگ کے دوسری منزل پہ پہنچاؤ، کتنے پیسے لوگ ہوگا؟ 500 روپے. اب یہ 500 روپے نارمل روٹین کے دن میں اگر یہ کام کرے گا تو کہے گا 500 روپے، ہم 500 روپے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر پتی کے وہ کہے ہمیں ضرورت پڑ گئی ٹھیک عید والے دن میں، ہم نے اس مزدور کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ اینٹیں اوپر دوسری منزل تک پہنچانی ہیں، کتنے پیسے لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا 5000 روپے. بھائی کل تو تم 500 روپے کہہ رہے تھے اور 500 روپے میں تم نے کام بھی کیا تھا، آج ایک دم 5000 روپے کہہ رہے ہو؟ کہا صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے آج عید کا دن ہے، عید میں تو ویسے عید ہی ملتی ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ عید ہی نہ بھی ملے تو عید کے دن کام کی اتنی مزدوری ہوتی ہے. اب اگر آپ نے مک مکا کر کے 5000 سے 2500 پر اس کو راضی کر لیا تب بھی 2500 تو دینا پڑے گا، وہ 500 روپے میں تو کسی صورت میں کام نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ 500 روپے میں تو کسی صورت میں وہ کام نہیں کرے گا. بھائی یہ کام کیا اس کا کام بڑھ گیا ہے؟ کل اس نے 500 اینٹیں اوپر پہنچائی تھی، آج 2000 اینٹیں اوپر پہنچا رہا ہے. کل اس نے بڑی اسپیڈ سے اینٹیں پہنچائی تھی، آج آہستہ آہستہ پہنچائے گا. کل کی اینٹیں بھاری تھیں، آج کل کی اینٹیں ہلکی ہیں، یا معاملہ الٹا ہے؟ کوئی بات نہیں، بالکل ایگزیکٹلی وہی کام ہے، بالکل ایگزیکٹلی وہی اینٹیں ہیں، بالکل ایگزیکٹلی وہی منزل ہے، ایگزیکٹلی وہی آدمی بھی ہے، مگر کل مزدوری تھی 500 روپے، آج مزدوری ہوگی 2500 روپے. ریزن کیا ہے؟ ٹائم چینج ہو گیا ہے. وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے مزدوری میں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فرق آ جاتا ہے. پروردگار عالم نے یہ 365 دنوں میں کچھ ٹائم ایسے رکھے میں کہ اگر کوئی شخص اس میں کار خیر انجام دے، اس میں اگر مزدوری کرے تو ہم نے جو ہے کہا کہ ہم 5 ٹائمز زیادہ دیں گے. پروردگار 5 ٹائمز نہیں، وہ تو 500 ٹائمز زیادہ دینے کے لیے تیار ہے. 500 ٹائمز. ایک نماز پڑھیں عام دنوں میں، ایک نماز پڑھیں ماہ رمضان میں، ایک قرآن کی تلاوت کریں عام دنوں میں، ایک قرآن کی تلاوت کریں ماہ رمضان میں، ایک نماز شب پڑھیں عام دنوں میں، ایک نماز شب ماہ رمضان میں. یہ اتنا تیزی سے انسان کو پروردگار کا قرب ادا کر دے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا، چکرا جائے گا، اتنی تیزی سے انسان پروردگار کے قریب پہنچ رہا ہے. اذان محترم، دعا میں مجھے چونکہ یہ گفتگو آج مکمل کرنا تھی اور میں زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، یاد رکھیے دعا کا ایک خاص طریقہ کار ہے. پروردگار عالم یاد رکھیے کہ اکثر مومن کی دعائیں قبول کرتا ہے. آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیے, یہ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پروردگار اکثر مومن کی دعائیں قبول کرتا ہے, مگر مشکل یہ ہے کہ پروردگار جب بھی دعا قبول کرے گا تو آپ کو کوئی ایس ایم ایس نہیں آئے گا کہ اے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی. آپ کو کوئی ای میل نہیں آئے گا کہ اے بندے تم نے بنا جو دعا کی تھی میں نے تیری دعا قبول کر لی. آپ کو کوئی انڈیکیشن انٹیمیشن کچھ نہیں ملے گا. یہ آپ کو غور کرتے رہنا ہے, آپ کو سوچتے رہنا ہے کہ میں نے جو دعا کی تھی وہ میری دعا کب قبول ہوئی. قبول ہوتی ہے آپ کی دعا, آپ غور تو کریں. آپ کی دعا پروردگار قبول کرتا ہے, آپ غور نہیں کریں. ہاں, اس کے ٹائم لمٹ کو بھول جانے کی وجہ سے ہم بلیم خدا کو کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا مطلب تو میری دعا قبول نہیں کر رہا. لیکن اگر غور کریں تو دعا اس نے قبول کی ہے, ہم نے غور نہیں کیا کہ پروردگار نے میری دعا قبول کر لی. ہاں, اگر کچھ ایسی دعائیں میں نے مانگی ہیں کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے سراؤنڈنگ ایسا بنایا ہے کہ یہ والی دعا قبول نہیں ہوگی, میں لکڑی لے کر آیا, اس پر مٹی کا تیل ڈال دیا, اس پر آگ لگا دی, آگ لگانے کے بعد میں پروردگار سے دعا کر رہا ہوں خدا بندہ یہ والی لکڑی نہ جلے, خدا بندہ یہ والی لکڑی نہ جلے, پروردگار تجھے محمد والے محمد کا وسائل لکڑی, ایسا ہوگا نہیں. پروردگار نے ایک شیڈیول بنا دیا, ایک طریقہ کار بنا دیا کہ تم خود ایک کام کرو, لکڑی جلانے والا کام تم خود کرو اور پھر اسی کے لیے مجھ سے دعا کرو کہ پروردگار ایسا نہ کرنا. ہم اسے پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ کہیں میں نے لکڑی کو آگ تو نہیں لگا دی ہے. اگر میں نے خود ہی لکڑی کو آگ لگا دی ہے اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ خدا مندہ میری دعا قبول کرنا میری دعا, یہ دعا قبول نہیں, یہ والی دعا قبول نہیں. اور دعا قبول کرنے میں, بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, دعا قبول کرنے میں یاد رکھیے اگر وسیلہ اختیار کیا جائے تو بہت قوی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ دعا ضرور قبول ہو جائے. کن کا وسیلہ؟ ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے وسیلے ہیں, ایسے بڑے بڑے وسیلے ہیں کہ ان میں کسی کا دامن تھام لیں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا, کسی کا دامن تھام لیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اپنے رشتے داروں کی مثال, ہو سکتا ہے میری گفتگو کو خود ہی سن رہے ہیں چونکہ انہوں نے خود ہی یہ واقعہ بتایا ہے. زیارت پڑھنے کے لیے گئے تھے ایران, اب کچھ پرابلمز ایسے کریٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ملتی ہیں, وہ سینکشنز کی وجہ سے اور دوسرے پرابلمز کی وجہ سے ڈائریکٹ ایران کی فلائٹ ملنا کبھی کبھار مشکل بھی ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ ایران کی فلائٹ نہیں ملی تو ان کو جو فلائٹ ملی یہ دوحا کے تھرو جانا پڑا, ان کو قطر ایئر ویز مثلا دوحا کے تھرو جانا پڑا. تو یہاں سے پہلے دوحا, دوحا سے تہران, پھر تہران سے دعا, پھر واپس کراچی. انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے, چھٹی کا ٹائم ہے, اگر اس ٹائم میں اس طرح سے بھی ٹکٹ نہیں لیا تو رہ جائیں گے بالکل زیارت پڑھنے سے. چنانچہ انہوں نے ٹکٹ لے لیا. اچھا, جو ٹکٹ بنا کے دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آخر وقت میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا یہ ٹکٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتا, پہلے نہیں کہی تھی بات, آخر وقت میں آ کے کہنا کہ اس طرح کا ٹکٹ نہیں ہوگا, وہ ٹکٹ دوحا کے تھرو بن جائے گا. اچھا بھائی, دوحا کے تھرو صحیح, دوحا کے تھرو ٹکٹ بن گیا ان کا. اب یہ زیارت پڑھ کے ایران میں مختلف مقامات کی زیارت کر کے واپس آئے, تو واپس تہران سے کراچی تو نہیں آنا تھا ان کو, چنانچہ تہران سے ان کی فلائٹ تھی دوحا کی, دوحا جہاز چلا گیا. دوحا جہاز چلنے کے بعد اب دوبارہ ان کو دوسرے جہاز میں بیٹھنا تھا, اور دوسرے جہاز میں بیٹھنے کے لیے ذرا کنفرمیشن کرانا پڑتا ہے, سیٹ نمبر لینا پڑتا ہے, لہٰذا وہ سیٹ نمبر لینے کے لیے دوبارہ وہاں پر پہنچے. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی سیٹ کنفرم ہے, آپ کی چار یا پانچ سیٹیں, ساری چار یا پانچ سیٹیں بالکل کنفرم ہیں, آپ جا سکتے ہیں جہاز میں, مگر آپ کا سامان یہاں نہیں پہنچا ہے, سامان آپ کا سارا تہران میں رہ گیا. اب بیوی بچوں کے لیے اور خصوصاً جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو بہت بڑی پریشانی ہے, اور وہ سامان بھی کراچی ایئرپورٹ سے نکلوانا وہ تو جوئے شیر لانے کے برابر ہے, وہ تو بالکل ہی آسان نہیں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے سامان چڑھایا تھا, ساری چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے, یہ کیسے رہ گیا سامان؟ اس نے کہا اچھا سر ٹھہرو ٹھہرو, میں دوسرے کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا تم دیکھو میرے کمپیوٹر میں نہیں آئی ہے اس کی میل, تمہارے کمپیوٹر میں آ گئی ہو. اس نے اپنے کمپیوٹر میں چیک کیا, اس نے کہا نہیں سامان نہیں آیا آپ کا, آپ لوگوں کی سیٹ ہے آپ جا سکتے ہیں, سامان آپ کا نہیں ہے. میں کہا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو خود حیران ہیں، ہم نے خود اپنے آپ سے دیا ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ میں، میرا دوست ایک دوسرے کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کے کمپیوٹر میں تو نہیں آیا. وہاں انہوں نے کنفرم کرنا چاہا، پتا چلا کہ اس کے کمپیوٹر میں بھی نہیں آیا. یعنی اب جتنے کمپیوٹر ہیں یہ سب الگ الگ ہیں، اور یہ کمپیوٹر کی سروس ایسی ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ بڑی خوبی ہے کمپیوٹر کی، کمپیوٹر جھوٹ کبھی نہیں بولتا. لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں آیا تمہارا سامان. وہ تیسرے سے کنفرم کرنے والا جب کیا تو تیسرے والے نے، جو اس کا چیف تھا بالکل فائنل، کہا کہ تم اس کے کمپیوٹر میں جا کے چیک کروا لو، اگر اس کے کمپیوٹر میں بھی نہیں آیا تو اس کا مطلب آپ کا سامان نہیں آیا. مطلب کیا نہ کرتا والا حساب ہے، وہ بےچارا چیف کے پاس چلا گیا. آخری سارے الگ الگ کمپیوٹر، آخری اس کے پاس پہنچا، ابھی ہمارا سامان آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں تمہارا سامان تو نہیں آیا، تمہاری سیٹ ہے تم اندر بیٹھ سکتے. بھائی کیا کریں سیٹ کو بغیر سامان کے، بچے ہیں، جہاز کے اندر بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ سامان نہیں ہوگا تو کیسے گزارا ہوگا. ہم کیا کریں، تہران سے چڑھائی نہیں سامان. اچھا بھائی بیٹھ گئے. اب یہ جہاز میں بیٹھے تو صحیح، مگر چونکہ دیندار گھرانہ تھا، علماء کی گفتگو سننے والا، درس سننے والا، دین کی باتوں پر عمل کرنے والا، خاتون بھی ایسی تھی جو معلمات کے درس میں جانے والی، بہت ساری چیزیں بہت جانتی تھی، خود دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی. انہوں نے ایک بات طے کر دی کہ میں استغاثہ کروں گی. یہ بھی دعا ہے مگر عام دعا نہیں ہے، استغاثہ دعا سے بھی ذرا اگلا مرحلہ، شکایت کی منزل والا. میں تو استغاثہ کروں گی. اچھا کس سے استغاثہ کروں؟ ہمارے یہاں استغاثہ کیا جاتا یا تو امام زمانہ سے، ایک، یا شہزادی رسول کی بیٹی سے. یہ تو بڑا مضبوط قسم کا استغاثہ. مگر میں تو رسول کی بیٹی سے استغاثہ کروں. اے رسول کی بیٹی، ہم آپ کی اولاد کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے اور اس مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹے تو بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ہماری مدد. جو استغاثہ کا پورا طریقہ کار ہے وہ نماز ہے، وہ نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ پوری نماز انہوں نے اس طرح سے پڑھی اس انداز سے کہ کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے پہلے وہ نماز اور استغاثہ کا پورا عمل مکمل ہو چکا تھا. یہاں تک کہ کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سیدھا باہر نہیں نکلے، وہاں کراچی ایئرپورٹ پہ جو مسجد بنی ہوئی تھی وہاں مسجد میں بیٹھ گئے، نماز پڑھی کہ میں اب تو ہمارے کو جلدی نہیں، ہمیں وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، اور فارغ ہوئے باہر نکلنے لگے. جب باہر نکلنے لگے تو شوہر تو سیدھا گیٹ سے باہر جانے لگے. بیوی نے شوہر سے کہا کہ بھائی وہ ذرا دیکھ تو نا سامان. دیکھ کے کیا فائدہ ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، چار چار کمپیوٹر نے منع کر دیا ہے کہ تمہارا سامان نہیں آیا. وہ دیکھنے میں کیا حال ہے؟ ہم اگر اس راستے سے گزر جاتے ہیں کوئی بڑی کام بات تو نہیں ہے، وہاں سے دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. زیادہ اعتراض کیا کر، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. جب وہ اس راستے پہ پہنچے تو بہت ہی عجیب منظر دیکھا انہوں نے. چار بیگ میں سے دو بیگ تو نیچے رکھے ہوئے، اور ایک بیگ گھوم رہا ہے بڑی تیزی سے، اور ایک بیگ اس کھڑکی کے اندر سے چلا آ رہا ہے. اس انداز سے استغاثہ کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوئی کہ جو ناممکن کام تھا، جس کو کمپیوٹر نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا، مگر شہزادی کونین کے استغاثے نے اسے بھی ممکن بنا دیا. اذان محترم، یہ مہینہ بڑا اہم ہے دعاؤں کے حوالے سے. چنانچہ جتنا پاسبل ہو، اب میری گفتگو میں انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ چیزیں آئیں گی کہ دعا کیا ہو اور کس انداز کی ہو. خصوصیت سے اس وقت جو ہمارے ملک میں لوگوں کو پریشانی ہے، اور بے انتہا پریشانی، مجھے اس کا بھی احساس ہے، اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں. تو اگر پروردگار کی توفیق شامل ہار رہی تو میں ان کا بھی تذکرہ کرتا رہوں گا. پروردگار عالم سے دعا ہے، خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، بالخصوص حاضرین محفل، بانیان محفل، ان کو تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. خدا مندہ ہمیں ماہ اسلام کی ساری برکتوں رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ایسی عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. پروردگارہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خطاؤں کی، گناہوں کی بخشش کا مہینہ کہلاتا ہے. پروردگارہ ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما، مستقبل میں بھی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سرنگون فرما، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، حوضات علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایمان کے آوان و انصار میں شامل فرما، اور حضرت کو اذن ظہور عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
السلام عليكم يا ابو عبد الله.